الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظیم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، گزشتہ ہفتے سید الایام یعنی جمعہ کے متعلق بعض باتیں، بعض خصوصیتیں اور جمعہ کے احکام جو امتی ہونے کے اعتبار سے ہم پر آتے ہیں اس کو عرض کیا گیا تھا. اس دن کی جو فضیلت ہے وہ عید کے دن سے بھی اور عید الاضحیٰ کے دن سے بھی زیادہ ہے، اس بات کو یاد رکھو. کیوں؟ کہ اس کی فرضیت قرآن میں ہے. نماز جمعہ کی فرضیت یہ قرآن میں ہے. یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، جہاں تک عیدین کا تعلق ہے اس کا حکم احادیث کے اندر ہے. قرآن کریم سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ نص قطعی ہوتی ہے، یاد رکھو. اس کا حکم تھوڑا بڑا ہوا ہوتا ہے. یہ ایک بہترین دن اللہ جل شانہ نے اس امت کو اس کی مغفرت کے لیے عطا فرمایا، تاکہ اس دنیا اس دن کی ہم قدر کریں اور اس دن کو ہم عبادت میں گزار کر، یا کم از کم اس طریقے سے گزار کر جس طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اس طرح گزار کر ہم اس کے ثواب کو وصول کریں. میں نے حدیث سے یہ بات عرض کی تھی، خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، بہترین دن جن میں سورج طلوع ہوا وہ جمعہ کا دن ہے. فیہ خلق اللہ آدم، اللہ نے اس دن میں حضرت آدم کو پیدا کیا. وفیہ ادخل الجنہ، اور اسی میں جنت میں داخل فرمایا. وفیہ اخرج منہا، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکلے ہیں اسی دن. اور یہ بھی فرمایا تھا، لا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعۃ، قیامت جمعہ کے دن ہی واقع ہوگی. اس دن کی جو خصوصیات ہیں ان خصوصیات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کا اہتمام فرماتے تھے، سب سے پہلی بات فجر کی دونوں رکعتوں میں، پہلی رکعت میں آپ سورہ سجدہ یعنی الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر پڑھتے تھے، اور اس لیے کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام واقعات کو مختصراً جمع کیا گیا. پھر یہ بات عرض کی تھی کہ اس دن کی جو خصوصیتیں ہیں، اس میں غسل کرنا، پاکی صافی کر کے مسجد کی طرف جانا، اپنے آپ کو پاک کر کے صاف کر کے، ظاہری اور باطنی دونوں صفائیوں کے ساتھ مسجد میں جانا، والتطیب، اور اگر اللہ جل شانہ نے ہمیں عطر دیا ہے، کوئی خوشبو عطا کی ہے، تو اس کا استعمال کریں، اور والسواک اور مسواک کرنا، اور بہترین اور اچھے کپڑے جو بھی آپ کے پاس ہیں، جس کو آپ بہترین سمجھتے ہیں اس کو پہن کر جانا، اس لیے کہ یہ تمام مسلمانوں کے ایک ساتھ جمع ہونے کا دن ہے۔ اس کے بعد یہ بات عرض کی تھی کہ جمعہ کی نماز کے لیے جلدی جانا، التبکیر فی صلاۃ الجمعہ، اور اس کا ثواب بتلایا تھا کہ من غسل واغتسل یوم الجمعہ، جس نے غسل کیا اور پھر وہ جمعہ کے دن، من غسل یوم الجمعہ واغتسل، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، وبکر وابتکر، اور وہ جلدی گیا مسجد کی طرف، ودنا من الامام، اور پھر وہ امام سے قریب ہوا، فانصت، دونوں کا معنی ایک ہے، اور وہ وہاں جا کر چپ رہا، آواز نہیں کی یا شور یا لغو باتیں نہیں کی، کانا لہو بکل خطوتن، اس کے لیے ہر قدم پر، یخطوہا صیام سنتن و قیامہا، کہ اللہ جل شانہ ایک سال کے قیام کا یعنی نماز کا اور روزے کا اجر عطا فرماتے ہیں، وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر آسان ہے، اللہ جل شانہ ہیں جتنا دینا چاہیں۔ لیکن یہ بات بھی عرض کی تھی، وکثیر من الناس یتأخرون فی زماننا ھذا، بہت سے لوگ ہیں جو دیر سے آتے ہیں جمعہ کے اندر بغیر عذر کے، حتیٰ کہ بعض لوگ آخری وقت میں آتے ہیں، اس کو یہاں پر بیان فرمایا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْتِي حَالَ الْإِقَامَةِ، بعض لوگ خطبے کے بعد آتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْتِي فِي الرُّكُوعِ، بعض لوگ رکوع کے موقع پر آتے ہیں، یا بعض لوگ آخری جب نماز ختم ہونے کو ہوتی ہے اس وقت آتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں جب آفس میں کبھی ہوتا ہوں اور بعض لوگ فون کرتے ہیں، فون کر کے پوچھتے ہیں بھائی خطبہ کتنا منٹ ہوگا، نماز کتنے بجے ہوگی، ایگزیکٹ نماز کتنے بجے ہوگی، تو بھائی ہم تو جہاں ہمیں حکم دیا گیا اذان ہو گئی مسجد کی طرف چلو، اذا نودی للصلاۃ، اور یہاں جمعہ کی پہلی اذان مراد ہے، اے ایمان والو جب تمہیں پکارا جائے بلایا جائے جمعہ کی نماز کے لیے، فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف بڑھو۔ اب یہ نہیں کہ بھائی کتنی دیر میں خطبہ ہوگا، نماز کب شروع ہوگی، یہ نہیں، یہ ایک دن اللہ نے دیا ہے، اس کی ہم قدر کریں، اس کی تعظیم کریں، اور مسجد میں آئیں اور چپ چاپ بیٹھیں، سمجھ میری بات۔ اس کے بعد یہ بات عرض کی گئی تھی کہ جمعہ کے دن خطبہ ہوتا ہے، اس خطبے کا سننا یہ واجب ہے، یاد رکھو، بلکہ بعض ائمہ کے نزدیک یہ فرض کے درجے میں ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ ان دو خطبوں کا یعنی پہلے اور دوسرے خطبے کا حکم وہی ہے جو نماز کا حکم ہے، جیسے نماز کے اندر بات چیت منع فرمایا گیا، اسی طرح خطبے کے دوران بھی بات چیت کو منع فرمایا گیا، اس لیے کہ اس کے اندر قرآن کریم کی آیتیں ہوتی ہیں اور قرآن کریم کا حکم ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن کریم پڑھا جائے تو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، انصتوا کے معنی ہے چپ رہو، چاہے سمجھ میں نہ آئے، چاہے سمجھ میں نہ آئے۔ پھر یہ جو خطبہ ہے وہ عربی میں ہوگا، انگلش میں نہیں، یہ سنت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ آ کر خصوصاً ان ممالک کے اندر سوال کرتے ہیں کہ خطبے کا خطبہ اگر عربی میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تو عربی سیکھو، دنیا کی ساری چیزیں سیکھتے ہو صرف عربی نہیں سیکھتے ہو، جنت کی زبان عربی ہے، قرآن کی زبان عربی ہے، احادیث عربی کے اندر ہیں، ہمارا جو نبی ہے وہ عربی ہے، تو سیکھنے کی کوشش کرو۔ صحابہ کرام دوسرے ممالک میں پہنچے ہیں لیکن وہاں جا کر وہاں کی زبان میں انہوں نے کبھی خطبہ نہیں دیا، بلکہ وہاں جب پہنچے ہیں تو وہاں انہوں نے اتنی محنت کی، اتنی محنت کی ہے، رشیا اس وقت وہ کوئی عرب کنٹری میں نہیں تھا لیکن وہاں اتنی محنت کی، اتنی محنت کی کہ وہاں سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے احادیث کو جمع کیا ہے۔ امام بخاری وہاں کے ہیں، امام ترمذی وہاں کے ہیں، امام مسلم وہاں کے ہیں، ابن ماجہ وہاں کے ہیں، امام ابو داؤد وہاں کے ہیں، یہ تمام وہاں کے ہیں۔ اللہ نے حدیث کے کام کو اٹھایا وہاں سے، کیوں؟ کہ انہوں نے سیکھا اس کو۔ اور صحابہ کرام، مصر جو ہے جس کو ایجپت ہم کہتے ہیں، موروکو ہے، مراکش ہے، ٹیونیسیا ہے، ٹیونس ہے، نائجیریا ہے، نائجر ہے، صومالیہ ہے، یہ جتنا افریقن جو کانٹیننٹ کے اندر جتنے ممالک ہیں، یہ تمام ممالک وہ ہیں کہ جو عربی ممالک نہیں تھے لیکن آج وہاں عربی زبان بولی جاتی ہے، صحابہ کی محنتیں ہیں۔ ہم ان ممالک میں آ کر شریعت کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان ممالک میں آ کر اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسلام پورے عالم میں ایک ہی رہے گا، یاد رکھو، اور جہاں سنتوں کو تم نے چھوڑا، سنتوں کو ہٹایا، تو پھر یاد رکھو کہ تنزلی کے دن آ گئے۔ جہاں قرآن اور سنت سے دور رہو گے وہاں پھر تمہاری تنزلی کے دن آ جائیں گے، اور ہوا ہے ایسا، بڑے بڑے ملک ختم ہو گئے، تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ تو ان میں ممالک کے اندر آ کر ہم شریعت کو بدلیں؟ نہیں، ہم نے اپنے آپ کو ڈالنا ہے شریعت کے ڈھانچے میں، ہم اس کے مکلف ہیں۔ اور اس پر میں باتیں کہہ چکا ہوں پہلے بھی۔ پھر حدیث میں یہ فرمایا کہ جو آدمی امام کے پیچھے چپ رہا، بلکہ چپ رہنا چاہیے اور یہ چپ رہنا واجب ہے، اور جو چپ نہیں رہا اس نے لغو کام کیا۔ بعض جگہ پر یہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی کو آپ نے کہا کہ بھائی کھیلو مت یا ایسا مت کرو، تو تم نے لغو کام کیا، یہ اس کا کام ہے، یہ جانے اللہ جانے، لیکن تم اس کے مکلف نہیں ہے کہ اس کو کہو یہ، اس لیے ان بات کو یاد رکھو بھائی۔ اس کے بعد جو آدمی تہاونن تکاسلن سستی کے طور پر جمعہ کی پرواہ نہیں کرتا ہے یا جمعہ چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے تین جمعہ بغیر کسی عذر کے جمعہ کو چھوڑ دیا، اللہ جل شانہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ بعض جگہوں پر یہ آیا کفر کی مہر لگاتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر ہدایت کی توفیق نہیں ہوتی۔ ایک ہے عذر ہے، آپ مسافر ہیں، آپ کے پاس کوئی قریب میں مسجد نہیں ہے، پھر بھی وہاں یہ کہا گیا اگر تین آدمی ہیں تو وہاں بھی جمعہ پڑھ لو، ایک کو امام بنا اگر ایک آدمی چھوٹا سا خطبہ پڑھ لے، اور خطبے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پانچ چھ کاغذات ہوں، ایک آیت پڑھ لے، ایک حدیث یاد ہو پڑھ لے، یا دو تین قرآن کریم کی آیت پڑھ لے، یہ خطبہ ہو گیا۔ اللہ کی حمد و ثنا پر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیا گیا، یہ خطبہ ہو گیا۔ تو اگر ایسی جگہ جہاں کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، تو پھر وہاں بھی شریعت نے راستہ دکھلایا ہے، اور پھر جمعہ ادا کر لیں، ختم ہو گئی بات۔ تو فرماتے ہیں کہ جس نے سستی سے جمعہ کو چھوڑ دیا، اللہ جل شانہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، اور جس نے اس کی حفاظت کی، من حافظ علیہ وصلاها کفرت عنہ ذنوبہ الصغائر ما بینہا وبین الجمعات الاخرى، جس نے اس جمعہ کی محافظت کی، جمعہ کی نماز پڑھی، اللہ جل شانہ اس کے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے صغیرہ گناہوں کو اللہ جل شانہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس دن میں اور جو کام کرنا ہے ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ بھئی سورۃ الکہف پڑھنا ہے، اگر آپ پوری نہیں پڑھ سکتے تو شروع کی 10 آیتیں اور اخیری رکوع پڑھ لیں۔ حدیث میں فرمایا گیا جو اس کا اہتمام کرتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا جائے گا۔ اسی طرح اس دن میں زیادہ سے زیادہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ درود کی کتاب ہے، چہل درود کی کتاب ہے، اس کو پڑھو۔ کچھ نہیں ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرو، صلی اللہ علی النبی الامی پڑھا کرو، اور خصوصاً عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے وہ بہترین ہے۔ اور پھر یہ بھی بتلایا گیا کسی موقع پر کہ اللہ جل شانہ نے اس جمعہ کے دن میں ایک گھڑی رکھی ہے، اس گھڑی کے اندر انسان جو مانگتا ہے وہ گھڑی اس کے موافق ہو جائے، اللہ جل شانہ اس کو وہی چیز عطا فرماتے ہیں جو اس نے مانگی۔ تو اس گھڑی کو ڈھونڈیں، اس میں 50 کے قریب کال ہے علماء کے، اور یہ شروع ہوتا ہے جمعرات کو سورج غروب ہو گیا، اب جمعہ کی رات شروع ہو گئی، یہاں سے شروع ہوا ہے۔ بعض لوگوں نے رات میں لکھی ہے، بعض لوگوں نے دن میں لکھی ہے، لیکن جو راجح قول ہیں ہمیں دو ملے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ امام کے خطبہ دینے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک، اس تک میں ایک گھڑی ہے، اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ عصر سے لے کر مغرب تک یہ اجابت دعا کا وقت ہے، یاد رکھو۔ ہم لوگ اس وقت کو گنواتے ہیں، بعض ہمارے بھائی ہیں وہ جو مولوں میں بیٹھے رہتے ہیں، وہاں پر بات چیت کرتے رہتے ہیں، کم از کم مسجد میں آؤ، اس وقت کو غنیمت جانو، اپنی مغفرت کے لیے دعا مانگو، اپنے اہل و عیال کی مغفرت کے لیے دعا مانگو، امت کے لیے دعا مانگو، امت پر جو حالات ہیں اس کے لیے دعا مانگو، اور پھر مغرب کی نماز پڑھ کر جاؤ۔ تو جیسے ایک نماز سے لے کر دوسری نماز یہ صغائر کے لیے کفارہ ہیں، اسی طرح ایک جمعہ کی نماز دوسری جمعہ تک یہ صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ جو کبیرہ گناہ ہیں اس کے لیے تو توبہ شرط ہے، اس کے لیے توبہ شرط ہے، اس لیے توبہ کر کے دعا مانگو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کا ذکر کرو، اس دن کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرو، اللہ اللہ کرو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو۔ میرے عزیز، اس کی حقیقت اس وقت پتہ چلے گی جب اس کا ثواب دیا جائے گا۔ حدیث میں فرمایا سبحان اللہ تملا المیزان والحمد للہ تملا المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملا ما بینہما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ ایک میزان عدل کو بھرتا ہے، الحمد للہ اس کا وزن ایسا ہے جیسا میزان عدل، اور پھر فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ تملا ما بینہما، سبحان اللہ اور الحمد للہ کا وزن اتنا ہے کہ زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دے، اور ہم لوگ غافل ہیں۔ ہم لوگ یاد رکھو، وقت میرے پاس اور آپ کے پاس ایک امانت ہے، زندگی امانت ہے ہمارے پاس، ایک وقت آنا ہے جس میں ان تمام چیزوں کا ہم نے جواب دینا ہے۔ لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربعین، انسان کے قدم اس وقت تک میدان میدان حشر سے ہٹ نہیں سکیں گے یہاں تک کہ اس سے چار چیزوں کا سوال نہ کیا جائے. ان عمرہ فیما افنا, زندگی کہاں گزاری, زندگی ہماری طرف سے نعمت تھی. ان عمرہ فیما افنا و ان شبابہ فیما ابلا, زندگی کے متعلق تو سوال ہوگا ہی لیکن جوانی کے متعلق خاص سوال ہوگا, اس لیے کہ ایک ایسی جوانی ایک ایسا زمانہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ جذبات لگے ہوئے ہیں اور ادھر ادھر دوسری چیزیں لگی ہوئی ہیں, اس لیے کہ بڑھاپے میں تو پھر ہر آدمی متقی بن جاتا ہے. کسی نے کہا ہے فارسی کے شاعر نے, وقت پیری گرگ ظالم می شوت پرہیزگار, بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی متقی بن جاتا ہے. در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری, جوانی میں عبادت کرنا, جوانی میں اللہ کا ہو کر رہنا, جوانی میں نبی کی سنتوں پر چلنا, یہ ہے پیغمبری سیوا, یہ ہے پیغمبری طریقہ. اس لیے اس جس زمانے میں بھی ہم ہیں, ہم اللہ جل شانہ سے ہم دعا کریں اللہ ہمیں دین پر قائم رکھے. اس لیے کہ ان چیزوں کی ہمیں پوچھ گچھ ہونا ہے. وَعَن مَالِهِ فِيمَا أَفْنَى وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَ, مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, تو معلوم یہ ہوا کہ وَعَن عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ, اپنے علم پر کیا عمل کیا. ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے, اللہ کو منہ دکھلانا ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اللہ جل شانہ اس دنیا میں ہمیں اپنی آخرت کی زندگی کے بنانے کی توفیق عطا فرمائیں. جن لوگوں کا انتقال ہوا ہے حق تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں, جو لوگ بیمار ہیں حق تعالیٰ جل شانہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.